بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جناب ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اور بار بار خبروں میں سنا ہوگا اور روزانہ خبروں میں سن رہیں گے کہ آج کی دنیا میں ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی چکا چون نگاہوں کے سامنے گزشتہ 3-4 سال سے میانمار یا برما کے روہنگیا مسلمان در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ان دنوں تو ان کی حالت زار یہ ہے کہ وہ سمندروں کی موجوں کے رحم و کرم پر ہیں. سمندروں کی لہریں کبھی انہیں اس جانب سے اس جانب ڈھکیلتی ہیں تو کبھی اس جانب سے اس جانب ڈھکیلتی ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی آغوش محبت پھیلانے کے لیے تیار نہیں. انڈونیشیا کے ساحل پر پہنچتے ہیں یہ بیچارے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان، تو انڈونیشیا والے ملیشیا کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں، اور ملیشیا کے ساحل پر پہنچتے ہیں تو وہ تھائی لینڈ کی جانب، اور تھائی لینڈ کی جانب پہنچتے ہیں تو وہ درمیان سمندر. ہچکولے لیتی ان کی کشتیاں ایسی تھپیڑوں سے گزر رہی ہیں کہ وہ تھپیڑے نہ تو ان کے اوپر کسی طرح کے رحم کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ تھپیڑے ان تک کسی طرح کی امدادی سامان پہنچنے دے رہے ہیں. کشتی ہزاروں کی تعداد میں گنجائش سے کہیں زیادہ سوار بے یار و مددگار روہنگیا کے مسلمان، نہ تو ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ زخموں کے لیے مرہم، اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو اپنے پیاروں کی لاشیں اس سمندر کی نظر کر دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ذرائع ابلاغ کی چکا چون نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اقوام متحدہ نے یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری گویا پوری کر دی کہ روہنگیا مسلمان دنیا کی سب سے مظلوم اقلیت. اگر دنیا کی سب سے مظلوم اقلیت تو کیا مظلوموں کا سہارا بننے کا کوئی نہیں؟ کیا اقوام متحدہ کی ذمہ داری نہیں کہ دنیا کی سب سے مظلوم ترین اقلیت کی مدد کی جائے، اس کو سہارا دیا جائے؟ اور جس حکومت نے اور جس حکومت کے ڈکٹیٹر نے ان روہنگیا مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا اور سمندروں کی موجوں اور لہروں کے حوالے کیا، کیا اس حکومت پر عالمی برادری کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی؟ کیا آج کے متمدن دنیا میں سینکڑوں سال پرانے روہنگیا مسلمانوں کی شہریت سلب کر لیے جانے پر میانمار کی حکومت پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور اگر نہیں ڈالا جا رہا ہے تو کیوں؟ وہ برما کی حکومت، وہ میانمار کی حکومت جو آنگ سان سوچی کے جیل میں رہنے پر دنیا کی تمام حکومتوں کی طرف سے دباؤ میں تھی اور اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگ رہا تھا، آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ دریا برد ہو رہے ہیں، لوگوں کو تحقیق کیا گیا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، انہیں گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے، کیا یہ انسان نہیں؟ اتنے بڑے گھناؤنے جرم پر کیا میانمار کی حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام نہیں لگنا چاہیے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
حالیہ برسوں میں فرقہ وارانہ تشدد اور مہلک امتیازی رویے کی وجہ سے میانمار کے روہنگیا مسلمان اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ انہیں بجا طور پر دنیا کی سب سے مظلوم اقلیت کہا جا رہا ہے. ملک میں زندگی اتنی سخت ہو گئی ہے کہ یہ مظلوم مسلمان جان کی بازی لگا کر وہاں سے فرار ہو رہے ہیں، اور انتہائی معمولی کشتیوں کے ذریعے فرار کے دوران زندگی کے یہ متلاشی سمندر میں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. سال 2009 کی بات ہے کہ جب مسلم کش فسادات کے باعث میانمار سے 117,000 مسلمان در بدر ہوئے تھے، جبکہ بدھ مت کے پیروکاروں کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ روہنگیا مسلمان کشتیوں میں سوار ہو کر میانمار سے نکلے اور انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ سمیت پڑوسی ممالک میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں مستقل پناہ دینے پر کوئی بھی ملک تیار نہیں ہے۔ البتہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں انہیں عارضی طور پر پناہ دی گئی ہے۔ ایک تازہ واقعے میں نوجوانوں، بچوں، خواتین سے بھری کئی کشتیوں کو سمندر میں تباہ ہونے سے بچایا گیا، اور پانی کی قلت کی وجہ سے کشتیوں پر سوار کئی بچے اور خواتین لقمہ اجل بن گئے۔ دوسری جانب ملیشیا کے حکام نے تھائی لینڈ کے سرحد کے قریب ایک اور اجتماعی قبر دریافت کی ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ یہ میانمار سے آنے والے روہنگیا مسلمان تھے جنہیں انسانی ایڈز سمگلروں نے قتل کر دیا۔ ملیشیا کے شمال مغربی علاقوں سے اب تک 140 اجتماعی قبریں دریافت ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی ہیں۔ کئی دہائیوں کے بعد میانمار میں مردم شماری کا آغاز ہوا۔ مردم شماری کے دوران جب وہاں کے مسلمانوں سے ان کی شناخت پوچھی گئی اور انہوں نے خود کو روہنگیا بتایا تو مردم شماری کرنے والے افسران شکریہ کہہ کے آگے بڑھ گئے اور اپنے رجسٹر میں ان کا اندراج نہیں کیا۔ ان کے اس غیر منصفانہ قدم پر حکومت کی جانب سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہوتی، اور موجودہ منظرنامے میں اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ خود حکومت کے نمائندے کی جانب سے مردم شماری کی ابتدا سے قبل ہی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو روہنگیا کہے گا تو اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میانمار کی حکومت کے اس متعصبانہ قدم کو تشویشناک مانتی ہے اور اس کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی قرار دیتی ہے، لیکن صرف اتنا کرنا ہی ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے کافی نہیں ہے۔ برما کے روہنگیا مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، جبکہ وہ خود کو میانمار کا شہری مانتے ہیں۔ میانمار میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جو اقدامات انجام دیے گئے ہیں ان کا فائدہ مظلوموں کو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ ساری امداد میانمار کے حکومتی ادارے اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں اور اطلاعات کے مطابق انہیں غیر مستحق افراد میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC سمیت اسلامی اداروں اور مسلم ممالک کی جانب سے اب تک کوئی بھی مؤثر اقدام نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے روہنگیا کے عوام میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ مسلم ممالک کا یہ عالم ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے کسی بھی مسئلے میں متحدہ موقف طے کرنے میں بار بار ناکام ہو جاتے ہیں، اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان آبادی، بے پناہ وسائل و ذخائر اور افرادی قوت رکھنے کے باوجود ظلم و زیادتی سے دوچار ہے اور اپنی مظلومیت کا رونا رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔
ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار سن کر ہی دل خون کے آنسو روکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت روہنگیا کے مسلمان بیچ سمندر میں کشتیوں میں سمندری لہروں کے اور ان کے تھپڑوں کی زد میں ہیں۔ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے، اور نہ ہی ان کے مریضوں کے لیے علاج کرنے کے لیے دوا۔ مریض بیماری کی تاب نہ لا کر دم توڑ جاتے ہیں تو کشتی میں سوار اپنے پیارے کی لاش وہی روہنگیا مسلمان سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ عالمی برادری کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم نے روہنگیا کے مسلمانوں کی حالت زار پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر علی شہباز صاحب کو۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب، اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر اسکالر اور ممتاز سیاستداں جناب ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب۔ ہم ان تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں علی شہباز صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
علی شہباز صاحب، ظاہر ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جگر چاہیے۔ ظاہر ہے میرے بس کی بات نہیں کہ جو حالت ظاہر ہے اس پر میں کچھ تبصرہ کر سکوں یا اس پر کچھ زبان کھول سکوں۔ صرف ان کی جب داستان غم اور علم پڑھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایسا سب کچھ ہوا کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ واقعی آپ نے جو ہے بالکل غم انگیز داستان کی تصویر کھینچی، اور حقیقت ہے یہ، اگر دیکھا جائے تو دیکھیے یہ جو ہے نا انسانیت کی کا فقدان ہے۔ خاص طور پہ دیکھیں کوئی کسی مذہب و ملت کا فرق کیوں نہ ہو، کسی حکومت کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو، بہرحال جو ہے انسان ہے، انسانیت سے اس کو پیش آنا چاہیے۔ برما میں جو حکومت ہے, میانمار جو کہلاتا آج کل, وہاں کی حکومت جو ہے وہ بدھسٹ نواز حکومت ہے, بدھائی حکومت ہے. ان کا دین جو ہے مذہب, البتہ ملٹری ڈکٹیٹرس کا کوئی دین نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی انسانیت نہیں ہوتی. لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں جو آج کل جو موجودہ جو ڈیموکریسی کے نام پر وہاں پہ جو سول حکومت جو آ رہی ہے, یا مثلا یہ آنگ سان سوچی کی جس کے جب جب قید میں تھی, جب یہ جو ہے ڈیموکریٹک فرنٹ وارا کی جو قائد کہلائی جاتی تھی, دنیا کی تمام سارے دنیا کی جو میڈیا کے ترکز اسی پر تھا. اور جب یہ برسر اقتدار آئی تو یہ بھی جو ہے بالکل ایسی صفاقی کے طور سے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کی, بلکہ حتیٰ کہ ان کے مسائل ان کے مصائب اور بڑھ گئے. اگر آپ تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ارکان یا رقین یا جو بھی کہیں اس کو آپ, یہ برما کا علاقہ نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے ایک مستقل جو ہے حکومت ہوا کرتی تھی, اور اس کا تعلق وغیرہ بھی جو ہے قدیم سنسکرت اور پالی وغیرہ سے ہے. حتیٰ کہ لفظ ارکان یا لفظ جو ہے رخنیا جو بھی کہیں آپ, جی ہیں, اس کے جو ریشہ ہے جو روٹ وغیرہ ہے اس کی پالی زبان سے نزدیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہاں کے جو علاقے کی حکومت وغیرہ تھی, اور بنگال میں جو مسلم سلطنت آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے قائم کی تھی, تعلقات آپس میں تھے. حتیٰ کہ بنگال کے مسلم کلچر کا اتنا اثر ہوا تھا اس علاقے پر کہ وہاں کے جو بادشاہت یا راجا وغیرہ جو ہوا کرتے تھے وہاں پہ, وہ حتیٰ کہ فارسی اور عربی کی طرف مائل ہوئے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں مسلمانوں کا اثر و نفوذ پیدا ہوا. مہاجرت تو دنیا کے ہر حصے میں ہوتی ہے, خواہ یورپ ہو, افریقہ ہو, امریکہ ہو, دنیا کا کوئی بھی خارہ ایسا نہیں ہے, کوئی بھی جو ہے خطہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہیں کے یا مثلاً زمین میں سے.
آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آسٹریلیا کو دیکھ لیں, کینیڈا کو دیکھ لیں,
دیکھ لیں کہاں نو آباد علاقے ہیں. یورپ کے جو اینگلو سیکزن جو قوم تھی وہاں جا کے آباد کیے. تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جب مسلمانوں کا اثر و نفوذ ہوا, حتیٰ کہ وہاں کے راجاؤں نے جو ہے سکہ عربی و فارسی میں جو ہے رائج کیا وہاں پہ, اور اس میں جب باقاعدہ جو ہے کلمات تھے اپنے آپ کو جو ہے, ہاں کہ تھے مسلمان نہیں تھے, اپنے کو سلطان کہا کرتے تھے. اور مغلوں کی جب حکومت آئی تو مغلوں سے جو ہے بہت اچھے تعلقات تھے, ان کے برے صغیر جب مسلمان شہنشاہیت تھی, مغل شہنشاہیت تھی, تو بہت اچھے تعلقات تھے. تو لہٰذا مہاجرت تھی, مہاجرت کے بعد جو ہے وہاں کا جو ہے اکثر جو لوگ تھے جو وہاں کے جو باشندے تھے جو اوریجنل انہیبیٹنٹس تھے, وہ لوگ جو ہے مشرف و اسلام ہوئے, اور اسی وجہ سے وہاں کی آبادی جو ہے بڑھنے لگی اور مسلمان جو ہے وہاں پہ زیادہ تعداد میں ہوئے. 1785 میں یعنی 1785 میں جو آج کل جو موجودہ برما ہے, رنگون ہے, ان کا جو ہے قبضہ ہوا یہاں پر. یعنی یہ میں کہتا چلوں کہ یہ برمیز یا میانمار کے جو حکومت جو باشندے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں, یہ جو ہے جدید وارد ہوئے ہیں اس علاقے میں. یہ وہاں کے بومی نہیں ہیں, وہاں کے جو ہے نیٹوز نے مقامی نہیں ہیں یہ لوگ, اور انہوں نے جو ہے 1785 میں قبضہ کیا. اچھا پھر دیکھا جو انگریزوں نے جو ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی, فرسٹ برمیز وار ہوئی 1826 میں, جو پہلی جنگ ہوئی برما کے خلاف, اس میں پھر علاقہ جو ہے واپس انگریزوں کے تحت آ گیا. آنے کے بعد میں جو ہے تقریباً ایک سیمی انڈیپینڈنٹ طور پر رہا, اور انگریزوں کی حکومت پورے برما پہ ہو گئی اس کے بعد. اور 1946 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی اور برما جو مستقل ہو گیا. اور یہ علاقہ جو متاثراً بجائے وہاں کے مقامی لوگوں کی حکومت ہونے کے, یہ برما میں شامل ہو گیا. خیر اب تک تو جو ہے امن و امان سے زندگی گزار رہے تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہاں کے جو کیا کہیں گے آپ ایکسٹریمسٹ تھے, جو شدت پسند تھے, یا مثلاً جو ہے بہت ہی جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھے, یعنی وہ جو ہے اپنے اثر ان کو بڑھانا شروع کیے وہاں پہ. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ان کے جو ہے مسائل بڑھنے لگے. اس کے بعد میں جو ہے ان کے آبا ان کے کیا شہریت تک وہ صرف کی ہو گئی. اب دیکھیے کہ نیا جو لا ہے برما میں, اس کے مطابق وہاں کو ان کو بالکل اسٹیٹ لیس نان برمیز ریزیڈنس کہا جاتا ہے ان کو, حالانکہ وہ کئی صدیوں سے آباد ہیں. اگر مہاجرت کا بھی سوال ہو تو جو ہے تقریباً 700-800 سال سے جو ہے وہاں آباد ہیں. اگر وہاں کے جو قومی جو مقامی لوگ تھے, اگر وہ اگر مشرف اسلام ہوئے تو وہ تو سوال ہی نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے ہزاروں سال سے وہاں پہ وہ آباد ہیں. لیکن جو ہے انہی کو, چونکہ ان کا مذہب اسلام ہے, دین ان کا اسلام ہے اور مسلمان ہیں, ان کو برما کی جو حکومت ان کو جو ہے جس کو اسٹیٹ لیس سٹیزن کہتی ہے, اور ہر قسم کے جو شہری حقوق ہے اس سے محروم ہیں. اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اقوام متحدہ باوجود اشارہ کرنے کے کہ دنیا کی مظلوم ترین ملت ہے یہ, کوئی خاص قسم کی خود مدد وغیرہ نہیں کرتی ان کے لیے, اور خود عالم اسلام جو ہے ساکت ہے. آپ بغیرتی کی حد دیکھیجئے مسلمانوں کی. یہی مسلمان جو اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہتے ہیں, آپس میں تفرقہ ایجاد کرتے ہیں, آپس میں جو ہے جنگ وغیرہ کر, جنگ و جدل. یمن کے حالت دیکھ لیجیے آپ. یمن میں جو ہے سعودی عرب کی آج مسلسل 2 مہینے سے بمباری ہوتی جا رہی ہے, لوگ جو ہے خاک و خون مبتلا ہو رہے ہیں. آیا یہ سعودی عرب میں اگر عقل و شعور ہوتا تو یہ پیسہ جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے, کیا کہ آئے بیچاروں کی مدد کے لیے خرچ نہیں ہوتا
جی.
یا مثلا حالات سب جو مربوط ہیں واقعی
جی میں پھر
تعصب ہے
جی میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرزِ نگار اور مسلم دانشور اور سیاستدان جناب ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب. السلام علیکم جناب تسلیم رحمانی صاحب. یہ تو ظاہر ہے کہ میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ 700-800 سال سے رہنے والوں کی شہریت کیسے سلب ہو سکتی ہے. میں اس وقت آپ سے جو پوچھنا جی میں اس وقت آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان بیچارے سمندری لہروں کی زد پر ہیں, تھپیڑے کھا رہے ہیں, کیوں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟
دیکھیے آپ پہ منظر کشی جو ہے وہ جو ایک غم انگیز حالت ہے اس کی مکمل کر دی ہے, اور شہباز صاحب نے بہت سے تاریخی چیزیں اس سے قبل بیان کر دی ہیں. اب اس کے بعد آپ کا یہ سوال ان معنوں میں بہت اہم ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی حرکت بلا وجہ نہیں ہوتی, اس تمام چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جیسا کہ پیشرو نے میرے محترم نے فرمایا کہ دراصل تو برمیز وہاں کے باشندے نہیں ہیں, اراکان کبھی برما کا حصہ رہا ہی نہیں 1785 سے پہلے, جب انہوں نے 1430 سے 1780 تک وہ بالکل الگ وہ سلطنت بنگال کا حصہ رہا ہے, تو وہ تو خود باشندے وہاں کے نہیں ہیں. اور اس کے بعد مسٹر ون نی نے 1989 میں جو شہریت کا قانون پاس کیا ہے اور یہ کہا کہ لفظ روہنگیا کو وہ جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے, اس کی بھی تصدیق مسٹر ہیملٹن کی بک میں موجود ہے کہ انہوں نے رونگی کا ورڈ یوز کیا ہے وہاں, تو رونگیا کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. ایون جن آنسنگ سوچی صاحبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ لفظ رونگیا سے واقف نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں آخر جو وہاں کے باشندے ہیں جو اصل باشندے ہیں 1434 سے ان کا وجود وہاں ثابت ہے, ان کو کیوں انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کے باشندے نہیں ہیں؟ اس سوال کے ساتھ ایک بڑا اہم سوال یہ جڑا ہوا ہے کہ یہ ملک جو 1948 سے آزاد ہے اور جو بڑے لمبے عرصے تک فوجی حکمرانی میں رہا ہے, اس فوجی حکمرانی کے رہتے ہوئے یہ محترمہ آنگ سان سوچی صاحبہ جو 1988 میں وہاں پہنچتی ہیں وہ میوٹینی آف 8 کے وقت, ان کے شوہر جو عیسائی رہے ہیں وہ ان کے بیٹے جو عیسائی ہیں وہ سب کے سب امریکہ لندن میں رہتے ہیں, وہ خود بھی لندن میں رہتی تھیں کچھ عرصہ ہندوستان, باقی پورا عرصہ وہ لندن میں رہی ہیں, اور لندن سے اچانک برما کے شہریوں سے ان کو ہمدردی پیدا ہوئی, 1988 میں وہ وہاں پہنچ گئیں اور تب سے وہ 15 سال وہ ہاؤس اریسٹ رہی ہیں. مجھے دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسرا نام یاد نہیں ہے کہ جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے خود سیکرٹری جنرل تک نے برما کے چکر لگائے ہوں اور ناکام ہو کے واپس آئے ہوں. سن 2002 سے لے کے 2010 تک 2 سیکرٹری جنرلز اور 1 جو ان کا ایل جی ہے یونائٹڈ نیشنز کا, وہ دباؤ بناتا رہا ہے, امریکہ دباؤ بناتا رہا ہے کہ آن سان سوچی کو رہا کیا جائے اور وہاں پر ڈیموکریسی کو بحال کیا جائے. یورپی یونین کی وہاں پر سینکشنز نہیں, اکنامک سینکشنز رہیں گے ملٹری رول کے درمیان. اور میں یہ واضح کرتا چلوں کہ 8 اگست 1988 کی جو میوٹنی ہے جسے میوٹنی آف 8 کہا جاتا ہے, اس میوٹنی میں جو پولیٹیکل پرزنرز تھے تقریباً 40,000 پولیٹیکل پرزنرز تھے. 2010 میں جب یہ یونائٹڈ یہ یورپین یونین کامیاب ہوئی ہے آنگ سان سوچی کو رہا کرانے پہ, مسٹر تھان سین کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے بعد مسز سوچی کو وہاں آزاد کیا گیا, وہ اپوزیشن لیڈر آج وہاں پر ہیں, اور اس معاہدے کے ساتھ ان تمام پولیٹیکل پرزنرز کو بھی رہا کیا گیا. یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس سے قبل برما ہمیشہ چین کا بہت قریبی حلیف رہا ہے, اس نے امریکہ اور یورپین یونین کو اور یونائٹڈ نیشنز کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی, یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی, اور چین سے اس کی قربت اظہر بن الشمس رہی ہے, تو اس نے چین کو کبھی فراموش نہیں کیا, اس نے امریکہ لندن اور یونائٹڈ نیشنز کو فراموش کیا. پھر اب وہ کون سی بات ہوئی ہے کہ اس نے اچانک چین سے تعلقات ابھی بھی موجود ہیں لیکن یورپین یونین کی بات سننا شروع کی ہے اور یورپین یونین نے اپنے سینکشنز صرف اس بنیاد پر ان سے وڈرا کر لیے کہ انہوں نے آنگ سان سوچی کو رہا کر دیا اور وہ جو 40,000 کرسچن پریزنرز پولیٹیکل پریزنرز جیل میں تھے ان کو رہا کر دیا اس کے بدلے میں وہاں سے سینکشن ہٹائے تو آخر کیا ریزن ہے میرے نزدیک اس کا جو ایک ریزن میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ابھی ویسٹ ایشیا کا ذکر ابھی ہے اور ویسٹ ایشیا کی منڈیاں جو عالمی منڈیاں ہیں خاص طور پر دبئی کی منڈیاں مستقبل قریب میں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں ویسٹ ایشیا پورا کولیپس ہونے جا رہا ہے اس کے کولیپس کے ساتھ اکنامی کولیپس ہونے جا رہی ہے اس کا جو بھی متبادل ہے وہ ایسٹ ایشیا میں ملے گا مشرق بعید میں ہم کو اس کا متبادل تلاش کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آلریڈی جو منڈی ہے وہ سنگاپور کی منڈی وہاں پہ موجود ہے لیکن سنگاپور کی منڈی میں یورپ کا مال نہیں جا سکے گا وہاں چین کا مال جا سکے گا اور چین کے مال کو یورپ کے مال سے کمپیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یورپ کا مال مقامی طور پر تیار کیا جائے اور سستے میں چین سے سستا مال سنگاپور کی منڈی میں بھیجا جائے اس کے لیے جو یہ رونگیاز ہیں ان رونگیاز کو سمندروں میں دھکیل کے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہاں پر فورسڈ لیبر کی حیثیت سے ایک چیپ لیبر پرووائڈ کر سکے اور یہ چیپ لیبر جو سستا مال وہاں تیار کرے گا جو پورا کا پورا اراکان کا جو حصہ سمندر کے قریب ہے وہیں پر انڈسٹریلائزیشن کے یورپین یونین کے سارے پروگرام ہیں تمام بڑی کمپنیاں اپنے مینوفیکچرنگ یونٹ وہاں لگانے جا رہی ہیں ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے جو اراکان کے اس صوبے میں کیا جانا ہے اس انڈسٹری کے لیے فورس لیبر کی ضرورت ہے جو وہاں کے یہ مسلمان جو تقریباً 13 لاکھ مسلمان ہیں 1.25 لاکھ مسلمان اس وقت سمندروں میں رواں دواں گھوم رہے ہیں ان مسلمانوں کو فورس لیبر بنا کے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے کہ چین سے کی توجہ ہٹا کے چین کو کمپیٹ اور پھر ہمارا ملک خود ہندوستان جو ایک آبی راہداری پرووائڈ کر رہا ہے امریکہ کے لیے پورے کے پورے ایسٹ ایشیا میں چاہے وہ برما سے لے کے فلپائن تک جو جہاں ابھی تک امریکہ کا گزر نہیں ہے اس کو وہ آبی راہداری پرووائڈ کرنے کا کام ہمارے وزیر اعظم خود کر رہے ہیں تو ہندوستان برما اور جاپان اور ویتنام اور یہ پورا کا پورا گروپ اس میں شامل ہے اس پوری کی پوری سازش میں اور یہ وجہ ہے کہ اتنے بڑا ناانصافی اتنا بڑا ظلم اتنی بڑی غیر انسانی حرکت ہوتے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور سب خاموش ہے وہی یورپین یونین جس نے آنگ سان سوچی کے نام پر سینکشن لگائے تھے آج 1.25 لاکھ مسلمانوں کو کا اس طریقے سے سمندروں میں دھکیلا گیا ہے وہ یورپین یونین خاموش ہے اور صرف ایک دو بیان دے کے دنیا کو تسلی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے
بہت شکریہ آپ کا میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب السلام علیکم جناب
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
اندرابی صاحب آپ نے ہمارے دو مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور جس طرح سے تسلیم رحمانی صاحب نے کہا ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے طویل مدت منصوبہ ہو لیکن موجودہ جو صورتحال ہے وہ تو ایک انتہائی انسانیت سوز اور یوں کہا جائے ایک المناک داستان بیان کری ہے کہ یہ بیچارے سمندروں کی لہروں کی زد پر ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں تو کبھی ادھر جاتے ہیں نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ رہنے کو ایک ایک کشتیوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ ہیں اور وہیں دم گھٹ کے مر جاتے ہیں اور ان کو جو ہے دریا بھوت کا دیا جاتا ہے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ آگے چل کے کوئی منصوبہ ہو لیکن موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کیوں ان کو نجات دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے عالمی برادری سے اگر آپ کی مراد وہ ادارے ہیں جیسے اقوام متحدہ ہے یا اس طرح کے امریکہ یا یورپین یونین اگر یہ مراد ہے تو ان کا انٹرونشن وہیں پہ ہوتا ہے جہاں ان کی کوئی وائٹل کوئی انٹرسٹ ہو اور اصل میں انٹرسٹ ہی ان کو محرک ہوتا ہے اور بعد میں جو یہ کرتے ہیں وہ ان کو کرنا پڑتا ہے لیکن اصل محرک جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو جب یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی انٹرسٹ وہاں نہیں ہے تو لیکن یہ برما کا جو مسئلہ ہے ابھی جو हमने भी जो टेलीविजन पे जो बहुत ही दिलदोज जो मनाजर हमने देखे समंदर में तैरते हुए लोगों का, तो ये यकीनन आपने बहुत सही फरमाया। इसके लिए यानी इसको बयान करना भी मुश्किल है, लेकिन आप देखिए मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करूंगा कि आप देखिए ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इससे कौन सी चीज़ सामने आती है, ये किस चीज़ की शहादत देता है। ये असल में इस चीज़ की शहादत देता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो एक आलमी निज़ाम है, वो कितना गैर मुनसफाना है। इन्हें हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ ये कुछ हो सकता है, तो लिहाजा ये कुछ इंडिकेट करता है इस दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ अखलाकी कदरों इंसानी कदरों की क्या पोजीशन है। और साथ ही साथ ये भी कि इस वक्त जो है ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है दुनिया में ये किस कदर जो है वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। यानी मैं बहुत ही इस पे श्योर हूँ कि अगर ये मुसलमान ना होते तो इनको इतना भुगतना नहीं पड़ता, और ये आज ही नहीं भुगत रहे हैं, ये काफ़ी वक्त से इनका एक ट्रायल शुरू हुआ है और इसी बिना पर कि ये मुसलमान हैं। तो अब देखिए अगर हम इमीडिएट इसका एक तारीखी आप देखेंगे इसका एक तारीखी बैकड्रॉप देखें तो उसमें ये कि ये भी ताज बरतानिया के तहत था, ये जो बर्मा है। अब इस सारे खत्ते को आप ले लें तो मसला ये हुआ कि जब डीकोलोनाइजेशन और ये कॉलोनीज का ये जो एक दौर था वो जब धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो उसमें एक जनरल बात आप देखेंगे अफ्रीका में एशिया में जहाँ भी ये डीकोलोनाइजेशन का अमल हुआ हो वहाँ ये जनरल बात देखेंगे आपकी डेलिबरेटली आमदन वहाँ पावर बैलेंस जो है वो मुसलमानों के खिलाफ क्रिएट की गई। मसलन अंग्रेज उस वक्त बरसगीर से निकला जब वहाँ मुसलमानों की सारी सियासी कुव्वत उनकी कमर तोड़ी गई और ये इंश्योर किया गया कि आफ्टर देयर डिमाइस वो जब हिंदुस्तान से निकलते हैं आफ्टर देयर डिमाइस वहाँ गैर मुस्लिमों और उनके लोगों को बाज़ाब्ता अपर हैंड रहे। वरना देखिए आपकी जब वहाँ
अंद्रावी साहब वक्त हमारे पास कम है और हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 साल से 4 साल से जब से अमरीका का हाथ दोस्ती का अलबत्ता म्यांमार की तरफ बढ़ा है, म्यांमार की जानिब या बर्मा की जानिब, उस वक्त से इस किस्म का खुलेआम जो जुल्म है रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बढ़ा है, बाद लोगों का ये कहना है और बल्कि बहुत से लोगों का ये कहना है, आप कितने मुतमईन हैं इस तबसरे से?
मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि उससे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें एक जो आप फरमा रहे हैं उसमें एक यानी उसमें एक एक हद तक हकीकत हो सकती है, और वो ये है कि अब देखिए ना वहाँ एक 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 तरह का एक जमहूरी निज़ाम है और वहाँ की पब्लिक ओपिनियन वहाँ की यानी अजीब सा मसला है ये, वहाँ की जो अवामी जो सेंटिमेंट है वो मुसलमानों के खिलाफ है, और वहाँ की जमहूरियत में होता यह है कि लोग जो होते हैं लीडर जो होते हैं वो सेंटिमेंट को कैटर करते हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं कहते जो अवामी सेंटिमेंट के खिलाफ हो। अब जो आंग सांग सूची का हम जिक्र कर रहे थे तो उससे पूछा गया, उसे कई बार पूछा गया है, लेकिन वो इस बारे में चुप साधे हुई है, वो इनको रोहिंग्या कहने पर भी तैयार नहीं है, वो इनको मुस्लिम्स कहती है। अभी यहाँ हमारे ऑस्लो में नॉर्वे में एक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 3 नोबल लॉरेट्स आए थे डेसमंड टूटू और 2 और उन्होंने अमदन इसको नहीं बुलाया था, हालांकि ये भी आंग सान सू ची भी नोबल लॉरेट है, इसीलिए नहीं बुलाया था कि ये बहुत ही इसकी एक क्रिमिनल साइलेंस है, और इसकी क्रिमिनल साइलेंस की ये ताबीर की जाती है कि इसको अपनी मकबूलियत बचाने के लिए ये साइलेंस करनी पड़ती है। अमरीका का जो आप कह रहे हैं उससे ये होता है कि ये जो सियासी तौर पर मुख्तदर लोग हैं ये वही चीज करते हैं जो जिनसे ये अमेरिका के फेवरेट बन सके, यानी उसकी गुड बुक्स में रहे।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगर वक्त आया तो फिर हाजिर हूँगा। एक बार फिर चलते हैं दिल्ली तस्लीम रहमानी साहब की खिदमत में। रहमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों अमेरिका खामोश है? जाहिर है कि जो इंसानी हकूक का सबसे बड़ा दावेदार बनता है और बनने की कोशिश करता है, उसके सामने ये सवाल पैदा होता है। खैर, ये तो कागज़ पर लिखी हुई बात है और सब जानते हैं कि अमेरिका मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं मुस्लिम हुक्मरानों के ताल्लुक से आपसे पूछना चाहूँगा कि वो क्यों खामोश बैठे हैं?
देखिए, दो सवाल आपने किए, एक तो ये कि अमेरिका क्यों खामोश है और दूसरा ये कि मुसलमान क्यों खामोश हैं। अमेरिका खामोश नहीं है। अगर ये समझा जा रहा है कि अमेरिका खामोश है तो मैं समझता हूँ कि ये समझा जाना मुनासिब नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से जो कहा गया कि सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी बर्मीज मुस्लिम हैं, ये एक ये जुमला है ताकि बाकी दुनिया ये समझ सके कि सब हमारी तवज्जो वहाँ है, और वो बहुत खामोशी के साथ यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड नेशंस हो, दोनों जो हैं वो अमेरिका के परतौ हैं, इस बात से तो कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता। तो वो और वो पूरे 2000 मैंने अर्ज किया 2002 से 2010 तक, यानी ऑनसॉन्ग सूची को रिहा कराने में ये हिलरी क्लिंटन तो वहां पर खुद गई, उनसे मुलाकात करके आई हिलरी क्लिंटन 2010 में। ये कोई मामूली बात तो है नहीं, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका खामोश है। इस पूरे वाकये के पीछे ये तमाम यूरोपीय यूनियन की ताकतें मौजूद हैं, अमेरिका भी मौजूद है और यूरोपियन ममालिक भी मौजूद है, और मैंने उसकी वजह अर्ज कर दी। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, वो एक दूसरा सवाल है। मुसलमानों का मसला ये है कि जो वहां पर करीबी ममालिक है, दो ममालिक सबसे अहम है, एक इंडोनेशिया और एक मलेशिया, दोनों ममालिक के अपने साथ वहां पर वो दोनों, कम से कम मलेशिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि मलेशिया उस रीजन की एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमी है और एक बहुत ही ताकतवर मुल्क है। वो अगर चाहे तो अपने साहिलों पे इन रोंगियाई मुसलमानों को आबाद करके उनकी खैरख्वाही कर सकता है, और मेरा ख्याल है कि अभी कुछ दिन में, अभी हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है और वो इस सिलसिले में कुछ करने वाले हैं। जल्दी 29 तारीख को थाईलैंड में इस सिलसिले में 15 ममालिक की जो एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में बहुत से मसाइल हल होंगे। और दूसरी बड़ी बात है, फिलिपाइन ने बहरहाल ऐलान किया कि फिलिपाइन अपने ममालिक में उनको पनाह देगा, लेकिन जो ममालिक भी पनाह दें, सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया में रोहिंग्याई मुसलमानों की तादाद 20 लाख है। 20 लाख में से 13 लाख रोहिंग्याई मुसलमान बर्मा में मौजूद हैं। उन 13 लाख में से 1.5 लाख समंदर के अंदर आ चुके हैं। तो इन 13 लाख मुसलमानों को अब मुझे बताया जाए कि आखिर कौन मुल्क पनाह दे सकता है। और एक बात मैं यहां वाजे कर दूं कि खाली रोहिंग्याई मुसलमानों का तो यह मसला हमारे सामने आ गया, रोहिंग्याई मुसलमानों के बिल्कुल बराबर में हमारे देश की दूसरी सरहद मिलती है जो आसाम है। असम में 1 करोड़ मुसलमान है, और उन 1 करोड़ मुसलमानों के ऊपर भी रेशम की डोरी में बधी हुई तलवार उनके सिरों पर, उनकी शहरियत पर टंगी हुई है। किस वक्त उनकी शहरियत खत्म हो जाएगी, अगले साल 2 साल में, पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। आज रोहिंग्याई मुसलमान है, कल आसामी मुसलमान होगा। ये 1.25 करोड़ मुसलमान किस खित्ते में जाके पना लेंगे, इनकी शहरियत का क्या होगा, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आने वाला है। ऐसे में कोई भी मुस्लिम मुल्क हो या गैर मुस्लिम मुल्क हो, उसे बर्मा के अंदर रह के, बर्मी हालात के अंदर रह के बर्मा को मजबूर करना पड़ेगा कि उनकी शहरियत को तस्लीम करे। कोई जवाब नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका।
में क्या जवाब है इसराइली रियासत के कायम का? सिर्फ ये कि हजारों साल पहले वहां पर यहूदी रहा करते थे, इसलिए वह एक यहूदी रियासत बन जानी चाहिए। इस तरह आप आज 1840 के शहरियत के सबूत मांगे जा रहे हैं रोहिंग्या के मुसलमानों से, कौन है? आज मैं प्रेसिडेंट थानसेन से ये मुतालबा मैं करना चाहता हूं कि वो 1840 में अपनी शहरियत, बर्मा की शहरियत को साबित करके बताए। कोई बता नहीं सकता। तो वो मुतालबा जो काबिल अमल ना हो, वो मुतालबा उन बेचारे मुसलमानों से कहा किया जा रहा है जो बिल्कुल गुर्बत के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मुतालबा किया जाना अपने आप में मुजरिमाना है, गैर कानूनी है। यूनाइटेड नेशंस अगर कोई इदारा है یورپین یونین اگر کوئی ادارہ ہے تو مسلم ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ ان اداروں کے اوپر وہ دباؤ بنائیں کہ اس قسم کا جو ظالمانہ قانون 1989 میں وہاں قائم کیا گیا ہے اس قانون کو واپس لیا جائے۔ لفظ روہنگیا دیکھیے، ان کو ایک دوسری سزا بھی دی جا رہی ہے۔ ایک بات جو یہاں آئی نہیں، میں اس کو واضح کرتا چلوں، یہ اراکان پہلے کہا گیا کہ برما کا حصہ نہیں تھا، اور یہ وجہ ہے کہ 1947 میں جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو وہاں کے مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا، اراکان کے مسلمانوں نے، کہ ہم کو پاکستان میں شریک کر لیا جائے، جس کو اس وقت قائد محمد علی جناح صاحب نے ریفیوز کر دیا تھا کہ یہ برما کا مسئلہ مجھے حل نہیں کرنا، اور وہ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد مجاہد نام کی تنظیم وہاں پر قائم ہوئی اور اس نے اس اراکان کو ایک آٹونومس خطہ بنائے جانے کا مطالبہ کیا تھا، جس کو انہی فوجی حکمرانوں نے بڑی شدت کے ساتھ کچل دیا تھا۔ آج بھی ان کو ایک خدشہ ہے کہ وہاں پر ایک آٹونومس خطے کا مطالبہ وہاں کے مسلمان کر سکتے ہیں۔ میں آج اس پروگرام کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ برما کو، کہ اس برما کے اس ارکان کو برما سے آزاد کر کے اس حصے کو ایک آٹونومس ملک قرار دیا جائے۔ وہ 1900 وہاں پر 80% آبادی ہے وہاں کے مسلمانوں کی، کیوں آخر ان کو
بہت شکریہ تسلیم رحمانی صاحب، وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے۔ علی شہباز صاحب، کافی طویل گفتگو آپ نے ہمارے مہمانوں نے انجام دی، اب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ملیشیا کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو پناہ دے دیں گے، تو کیا یہ علاج ہے کہ کسی ملک کے شہری کو اس ملک سے نکال دیا جائے یا شہریوں کی بڑی تعداد کو نکال دیا جائے اور پھر دو چار ممالک کچھ کو اپنے آپ پناہ دے دیں، تو کیا یہ علاج ہے اور یہی انسانی حقوق کی پاسداری ہے؟
نہیں، بالکل نہیں، علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ جیسا کہ تسلیم صاحب نے جو ہے دلی سے فرمایا، میں ان کی بات پہ کامل اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ اراکان کے رہنے والے ہیں وہیں پہ ان کو رہنا چاہیے، وہیں پہ ان کے حقوق کی مدافعت کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ کا اور جتنے بھی ورلڈ باڈیز ہیں، انٹرنیشنل سرکلز ہے، ان کا فریضہ ہے کہ حکومت برما پر دباؤ فشار ڈال کر تاکہ ان کے حق حقوق کی حفاظت کرے، ورنہ جو ہے ان کا کاملاً جو ہے ان کے اپنے خطے سے، اپنے آبائی سرزمین سے جدا کر کر، دیکھیے ملیشیا کا کتنے بسے جائیں گے، اگر خواہش کیجیے وہاں کے اگر 20 لاکھ مسلمان بھی اگر جا کے ملیشیا، انڈونیشیا یا کسی اور جگہ بھی بس جائے تو بھی مسئلہ وہاں کا ہوگا کیا؟ اس کا مطلب ایتھنک کلینزنگ ہو گئی ہے، جیسا کہ آپ کے جو ہے بالکانس وغیرہ میں جو ہو رہا تھا، یا جو ہے اسرائیل کا جو منصوبہ تھا، یعنی یہودیوں کو لا کے یوروپ سے اور وہاں پہ بسایا گیا، اور وہاں کے جو اصل باشندے فلسطینی تھے وہ ان کو جو ہے دوسرے ممالک میں تقسیم کرنے کا جو منصوبہ بنا گیا، حالانکہ ان کی مقاومت سے، ان کے فشار سے جو ہے وہ مسئلہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی، ورنہ اصل مقصد ان کا یہی تھا کہ عراق ہو، اردن ہو، مصر ہو، فلاں آپس کے ممالک میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ فلسطین کا مسئلہ ہی حل ہو جائے، یہودی کی آبادی ہو جائے۔ تو برما کا بھی جو ہے ہو سکتا ہے پیسے پور یہی مسئلہ سازش ہو، اور برما کی جو تائید میں ہو سکتا ہے امریکہ بھی ہو، ورنہ امریکہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، نہ جو ہے یورپین یونین مسلمانوں کی دوست ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ جو ہے ابتر حالت میں رہیں اور ان کے حقوق سے محروم رہیں۔ اگر ویسا نہ ہوتا تو آج مسلمانوں میں چوتھے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں انہی کی طرف سے ڈھائے جا رہے ہیں، بتائیے آپ اقوام متحدہ کی کون سی قرارداد جو ہے مسلمانوں کے حقوق کی دفاع کی؟ تو لہٰذا میرا نظریہ یہ ہے کہ ارکان کے رہنے والے مسلمان، کیونکہ آبائی سرزمین ہے اور وہاں پہ ان کی اکثریت ہے، وہیں پہ ان کے حقوق کا دفاع کیا جائے، اور اقوام متحدہ پہ جو ہے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ مل کے فشار دیں، آپس کے اختلافات کو جو ختم کریں، جو آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، اختلافات جو ہو رہے ہیں اس کو ختم کر کے بالکل ایک اتحاد طور پہ، یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے OIC کے ذریعے سے ایسا فشار لائے وہاں پہ تاکہ حکومت وغیرہ مجبور ہو جائے کہ ہم کے حقوقوں کی مدافعت کرے۔ آ رہا اس کو آٹونومس ڈکلیئر کرنا، یہ تو جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے جلدی ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن جو ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اگر ہو جائے ایسا، تو ہے ان کے حقوقوں کا دفاع ہے، ورنہ دنیا میں دیکھ لیجیے آپ بہت جگہوں پہ جو ہے کوسوو میں یہ کیا گیا نا، ابھی جو تقریباً 10 سال پہلے جو جنگ میں ہاتھ ناٹو کے جو ہوا پیما تھے، جو دریارے تھے، وہاں پہ جو بمباری کیے، بالآخر لہٰذا جو وہاں پہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی سربس کی طرف سے، اس کو روکا گیا اور جو ہے کوسوو کے علاقے کو مستقل طور پہ ایک آٹونومس ریجن ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یہ چیز میں برما میں بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے جبکہ برما کا جز ہی نہیں ہے اور مستقل جو ہے ایک مملکت تھی، اور تو لہٰذا ان کے وہاں کے عوام کی مدافعت کے لیے، حق حقوق کی حفاظت کے لیے فشار لایا جائے، اور جو ہے ان کا
آپ کا ایک اچھا اور انسانی مطالبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے اس وقت عالمی برادری اور اپنے کو انسانی حقوق کا مدافع کہنے والے سمندر کی لہروں میں تھپیڑے کھانے والے مسلمانوں کو بچا نہیں پا رہے ہیں، وہ ان بیچارے مسلمانوں کو خود مختاری کیا دلائیں گے، یا ان کو کسی طرح کی آزادی، یا ایک الگ ملک کی حیثیت سے ان کو ایک جگہ کیسے دلا سکیں گے؟ بہرحال ایک اچھا مطالبہ ہے، انسانی مطالبہ ہے، لیکن ہاں اگر مسلم ممالک صحیح معنوں میں متحد ہوتے تو شاید برما کے روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار اس طرح سے آج دیکھنے کو نہ ملتی۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، بہرحال ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ ان بیچارے در بدر ٹھکرائے ہوئے لوگوں کی مشکلات جلد سے جلد حل ہوں۔ ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا علی شہباز صاحب نے، لندن سے ہمارے ساتھ تھے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب، اور دہلی اسٹوڈیو میں موجود تھے ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار اور اسکالر جناب ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب۔ ہم تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے بھی ناظرین شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔